الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل كما ورد في سورة المؤمن، قال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. آج ساتواں روزہ ہے، دو ہفتے قبل بھی جو اس نے اتفاق کی ہے کہ اس مسجد میں میرا خطاب جمعہ جو ہے بہت عرصے کے بعد، دو ہفتے قبل ہوا تھا، پھر آج پھر میں حاضر ہوں. اس جمعے میں میں نے خطاب کیا تھا رمضان، روزہ اور قرآن کے عنوان سے. آج میں روزے کے ضمن میں جو صوم رمضان کی فرضیت کے بعد جس آیت میں اس کا اصل حاصل بیان ہوا ہے، چونکہ اکثر و بیشتر گفتگو جو ہے وہ کچھ بنیادی موضوعات پر رہتی ہے، آخر میں وقت نہیں رہتا. بنیادی موضوع کیا، روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کے بعد رمضان کیوں منتخب کیا گیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس حوالے سے حدیث کی روح سے اس ماہ مبارک میں دو متوازی عبادتیں ہیں، دو متوازی، ہر اعتبار سے متوازی، ہر اعتبار سے اہم. البتہ ایک کو فرض کیا گیا ہے، ایک کو فرض نہیں کیا گیا. تشویق ہے، ترغیب ہے، سمجھانا ہے اس کے لیے، لیکن فرض نہیں. ایک عبادت دن کی ہے روزہ، اور ایک عبادت رات کی ہے قیام اللیل قرآن کے ساتھ. اور یہ خاص طور پر نزول قرآن کے مہینے کا جو معاملہ ہے رمضان کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کی گہری مناسبت ہے. اس کا نتیجہ اس آیت کے آخر میں بیان کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو، قرآن کی عظمت سے تم واقف ہو. اس لیے کہ قرآن مجید بالکل شروع میں کہہ دیتا ہے کہ قرآن ھدی للمتقین. اگر یہاں جو رمضان مبارک والی آیت ہے اس میں کہا گیا ھدی للناس، اپنی جگہ تو یہ فی نفس ہی، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تبد الآباد تک قیام قیامت، عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، اور غیر عالم لوگوں کے لیے بھی، فلسفیوں کے لیے بھی، اور عامیوں کے لیے بھی. لیکن اس سے استفادہ وہ کریں گے کہ جن میں کوئی جذبہ ہے، کوئی نیکی کی طرف کوئی رجحان ہے، ان کی جس کو کانٹ نے کہا ہے دی مورل لا، ودن مورل لا، ہمارے اندر ایک قانون موجود ہے، بھلائی اور برائی کا تصور جو ہے، یہ ایول ہے، یہ گڈ ہے، یہ شر ہے، یہ خیر ہے، سچ بولنا ٹھیک ہے، اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری بات ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اصل میں انسان کی فطرت میں انہیرنٹ ہے. یہ مورل لا جس کا بیدار ہوگا، اخلاقی حس بیدار ہوگی، وہ قرآن سے استفادہ کر سکتا ہے. جس کی یہ اخلاقی حس بڑھ چکی ہو اس کے لیے ایسے ہی ہے جسے بحث کے آگے دین میں جانا قرآن مجید سے کچھ حاصل ہو. اچھا, ہم اس سے اور ہی زیادہ محروم ہیں کیونکہ ہم چاہے رات کو تراوی کی 20 رکعتیں پڑھ لیں, جیسا کہ عام ہے, میں بیان کر چکا ہوں کہ عوام کے لیے تو وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد کی روح سے یہی ہے, عشاء کی نماز کے بعد متصلاً 20 رکعتیں جو ہیں اس میں قرآن مجید آپ سن لیں, سارا قرآن جو ہے وہ آپ پورے مہینے میں سن لیں. تو یہ بھی ان کے لیے تو کہ جن کی زبان عربی ہے ان کے لیے تو اس سے استفادہ ہو گیا, پورے قرآن کی وہ گزر گئے, قرآن کا نزول ان پر ہوتا ہے. جن میں روزہ رکھا اس سے کچھ تھوڑی سی تقویٰ کی جو بھی رمق حاصل ہوئی, جو مقدار ملی, اس کو لے کر کھڑے ہو گئے, اب قرآن کی بارش ہو رہی ہے. اور وہ چونکہ عربی زبان ان کی مادری زبان ہے, ان کے ذہن اور قلب میں چکا چلا جا رہا ہے, ہم اس سے محروم ہیں. اسی کی ہم نے تلافی کی ہے یہ دورہ ترجمہ قرآن کسی درجے میں, کہ پہلے وہ 4 رکعتوں میں جو کچھ پڑھا جانے والا ہے پہلے اس کا ترجمہ, آپ کی کچھ تشریح سن لے, پھر کھڑے ہو جائے تو کچھ نہ کچھ تو ٹرکل ڈاؤن کرے گا نا, ابھی سنا ہوا ہے ترجمہ, اس سے قرآن کی عظمت واضح ہوگی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ شکر جو ہے اسی نعمت کی وقت اور قیمت اور قدر جو ہے اس کے ادراک کے پروپورشن ہوتا ہے. ایک بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیجیے, اسے کیا پتا یہ کیا ہے, وہ سمجھے گا یہ بھی کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے, بس اللہ اللہ کر دوں تو اس کے قلب سے اس کیا شکر نکلے گا. اس سے تو اسے کوئی کینڈی دی جائے, کوئی اگر کوئی مٹھائی دی جائے تو اس سے زیادہ اس کے اندر شکر کا جذبہ ابھرے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر جوہری کو دکھایا جائے وہ ہیرا, اس جو قدر و قیمت اس کے ذہن میں ہے, اس کے علم میں ہے, تو قرآن کی قدر و قیمت سے تم آگاہ ہوگے اگر دن میں روزہ اور رات کو قرآن مجید کو سمجھ کر اپنے اندر اتارو گے. لعلکم تشکرون, اب اس شکر کا جو عملی پہلو ہے وہ میری اس کتاب میں ہے, مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. شکر کا حق ادا کرنا ہوتا ہے, جو بھی نعمت ہے اس کا حق ادا کرنا ہوتا ہے. اور اب اس وقت جو ہے اس سے اگلی آیت کا میں نے جو ہے وہ تلاوت کی ہے, وہ ہے دعا کے موضوع پر, اور یہ اہم ترین ہے اور خاص طور پر اس مقام پر کیوں آئی ہے دعا, کس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, الدعاء مخ العبادہ, دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے. مخ کہتے ہیں اصل میں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے, تو ہڈی کا جو گودا ہے اسی طریقے سے جو اصل اس کا جوہر ہے عبادت کا وہ دعا ہے. اور آپ نے بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا ہے الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو اصل عبادت ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ دعا مانگنا, دعا کرنا, دعا پڑھنا, یہ تین مختلف کام. ایک یہ کہ آپ کتاب ہاتھ میں لیے پھر رہے, جیسے کہ آج کل عمرہ کر رہے ہوں گے لوگ, وہ ہاتھ میں دعاؤں کی کتاب ہے وہ پڑھتے جا رہے ہیں, یہ دعا پڑھنا ہے. اس کے اندر دعا کا وہ ایلیمنٹ کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوں, اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے دعا کا مانگنا, دعا کرنا, اس میں بڑا فرق ہے. دعا اصل میں کیا ہے, اس کی اہمیت کو آپ اس سے سمجھیے فلسفیانہ اعتبار سے, کہ علامہ اقبال کے جو لیکچرز ہیں دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, اس میں پورا لیکچر اس پر ہے, دی میننگ آف پریئر ان اسلام, اسلام میں دعا پریئر. یہ نماز بھی کیا ہے, اس میں پریئر ہے, دعا ہے. اس کی اصل جان کیا ہے, سورہ فاتحہ ہے, وہ کیا ہے, دعا ہے. الصلاۃ ہی کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کو, قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی بالفعل, میں نے پہلی شب جو تھی رمضان مبارک کی اس میں اس موضوع پر تقریر کی. تو اصل نماز جو ہے وہ دعا ہے, اور یہ دعا اصل میں ہے کیا, تو بڑی پیاری تشریح علامہ اقبال نے کی ہے, اور اسی کی روشنی میں آپ کو حدیث نبوی جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک انا ہے, میں, خودی ہم اسے کہیں, انا کہیں, سیلف کہیں, ایگو کہیں, یہ ہے. لیکن ہماری یہ انا محدود ہے, ہمارا وجود محدود, ہماری یہ انا محدود ہے, یہ انائے صغیر ہے. اور ایک بہت بڑی انا ہے, انائے کبیر, وہ اللہ تعالی ہے. اس کا سب سے بڑا مقصد جو ہے سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, یہ انانیت کا لفظ ہے, یہ ہم اپنے لیے بولیں گے تو یہ برا لفظ ہے. جیسے تکبر بہت بڑی برائی ہے, فرمایا حضور نے کہ کوئی شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لن یدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. لیکن اللہ المتکبر, اللہ کو یہ جامع زیب دیتا ہے, وہ المتکبر ہے, اس کے ناموں میں سے المتکبر. اس طرح انانیت, اجی بڑا انانیت پسند ہے وہ, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ایگو سینٹرک آدمی جو ہوتا ہے بس اسے اپنی پسند, اپنی سوچ, اپنا خیال, اپنا اپنے مفاد, انہیں سے دلچسپی ہے. تو یہ گٹیا ایک کردار کے لیے ہم کہتے ہیں انانیت, انانیت. لیکن یہ کہ اللہ کے لیے انانیت, یہ اس کے لیے جو ہے یہ جامع اس کو بھیج دیتا ہے. اس انانیت کبرا کا اظہار اس آیت کے اندر, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, میں وہ ہوں کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں سوائے میرے, اور میری ہی نیاز کے لیے نماز کو قائم کرو. تو یہ انائے کبیر ہے اور یہ انائے صغیر ہے. جب یہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو ہوتی ہے, یہ روبرو کا آپ دیکھیے, آپ ذہن میں رکھیے, میں نے کم فیس ٹو فیس وتھ ایچ ادر, تب اصل میں دعا ہے. جس کو ہم نے انا کہا, خودی کہا, ایگو کہا, وہ اصل میں کیا ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں وہ ہماری روح ہے, وہ روح جو ہمارے اندر پھوٹی ہے اللہ تعالیٰ نے, جسے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے. دو مرتبہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے کہ فرشتوں سے اللہ نے آدم کی تخلیق سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں دارے سے, مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں, اس کی نوک پلک سوار دوں, اس کو فنیشنگ ٹچز دے دوں, اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں, تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. یہ روح ربانی ہے. یہ روح ربانی جو دبی رہتی ہے ہمارے وجود حیوانی کے بوجھ تلے, ہمارا وجود حیوانی جو ہے اس کی کلفت ہو یا راحت ہو, وہ نقد ہے. تکلیف ہو رہی ہے یا تھوڑا نکل آیا, بہت تکلیف ہو رہی ہے, یہ ہلکا سا چھالا نکل آیا انگلی کے اندر سے, شدید تکلیف ہوتی ہے, دانت میں درد ہو رہا ہے, کتنی شدید تکلیف ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال ہے, احساس ہے, اس کے لیے علاج کرتے ہیں, بدن کو دھو دھا کے صاف رکھتے ہیں, غسل کرتے ہیں, روزانہ کر رہے ہیں, اس کے علاج کی, اس کے تمام تقاضے پورے کر رہے ہیں. روح سے ہم بیگانہ ہیں, ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ روح بھی ہمارے اندر ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کی سورس قرار دیا تھا سورہ حشر کی اس آیت کو کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ان لوگوں کے مانند مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. وہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ اپنے وجود حیوانی سے تو کبھی غافل نہیں ہوتا, اپنے اینیمل انسٹنکٹ سے تو کبھی غافل نہیں ہوتا, اپنے جسمانی وجود سے تو کبھی غافل نہیں ہوتا. غافل ہوتا ہے روح سے, اصل روح, اصل سے روح ہے, وہ روح ہے در حقیقت. جس کے لیے میں نے آپ کو سے پہلے بھی سنایا ہے کہ اپنشد کا ایک جملہ جو ہے وہ بھی اسی آیت کی ترجمانی ہے تقریبا, اور میری رائے یہ ہے کہ اپنشد جو ہے وہ بگڑی ہوئی شکل ہے صحف ابراہیم کی, لیکن یہ ایک گمان ہے, خیال ہے, اس کو کوئی میں عقیدہ کے طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ سوائے ان کتابوں کے جن کا قرآن میں ذکر آ گیا کسی اور کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. قرآن میں اگرچہ صحف ابراہیم کا دو جگہ ذکر ہے, لیکن ہمیں حضور نے نہیں بتایا کہ صحف ابراہیم کہاں ہے, کس شکل میں, اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. میرا گمان یہ ہے کہ اپنشد جو ہے ہندوؤں کے, وہ صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اس صحف صحیفے کے اندر اس میں اپنشد میں یہ جملہ ہے, مین ان ہز اگنورنس, اب جاہلیت, جہالت, انسان اپنی جہالت میں, مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف. ایک اس کی ریئل سیلف ہے, اس کی خود ہی ہے, اس کی انا ہے, اس کی ایگو ہے, اس کی روح ہے, اور ایک اس کے گرد یہ گوشت پوشت کا لباس پہنا دیا گیا ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ میں ہوں, یہ میں ہوں, نہیں, وہ میں جو ہے اصل میں وہ تو اندر وہ روح ربانی ہے جس کو تم بھولے. اس روح ربانی کے اندر تڑپ ہے اللہ سے ہم کلام ہوئے, لیکن اسے موقع تو ملے, یہ تو مجبور پڑی رہتی ہے, اس کی طرح ہماری توجہ نہیں, اسے ہم غذا ہی نہیں دیتے. جسم کو دو دن غذا نہ ملے کیا حال ہو جائے گا, آدمی نیم مردہ ہو جائے گا. لیکن اس جہاں روح کو غذا دیتے ہی نہیں, تو وہ نیم مردہ پڑی رہتی ہے, بے ہوش پڑی رہتی ہے یا مر جاتی ہے. اگر کوئی بہت ہی تکبر کا اس کے اوپر لبادہ آ جائے بغیر دل کے اوپر تو پھر وہ بڑھ جاتا. ابو جہل کی روح بڑھ چکی تھی, اب ابو جہل کا صرف حیوان زندہ تھا. ہم میں سے ہر ایک میں ایک حیوان انسان بھی ہے اور ایک روح ملکوتی والی ہماری جو شخصیت ہے, یہ دونوں مل کر انسان بنتے ہیں. خوب کہا ہے شیخ سعدی نے, آدمی زیادہ طرفہ معجون اس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. یہ آدمی زیادہ جو ہے, آدم زیادہ انسان, یہ عجیب مرکب ہے, اس میں فرشتہ بھی موجود ہے. روح جو ہے وہ فرشتہ ہے, اور روح الامین فرشتہ بھی تو روح ہے اندر, اور ہمارے اندر بھی روح ہے. تو ہمارے اندر ایک فرشتہ بھی موجود اور حیوان بھی موجود ہے. وہ حیوان انسان اور وہ روحانی انسان, دونوں مل کر انسان بنتے ہیں. حیوان انسان کی ہمیں فکر رہتی ہے, اس روحانی انسان کی ہمیں کوئی فکر نہیں رہتی. لیکن روزے کے اس پروسیس کے ذریعے سے کچھ وہ حیوانیت کا دباؤ اس روحانیت پر کم ہوتا ہے, تو وہ اسے ایک ریلیف سی ملتی ہے. وہ جو میں نے آیت کا پورا ترجمہ نہیں کیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. مت ہو جانا ان لوگوں کے معنی جنہوں نے اللہ کو بلا لیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا, تو وہی فاسق ہے, وہی فاجر ہے, حرام خوری وہی تو کر رہے ہیں, حرام کاری وہی تو کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ روح تو ان کی دبی ہوئی ہے, پسی ہوئی ہے, مردہ ہے یا نیم مردہ ہے, خوابیدہ ہے یا بے ہوش ہے, لہذا وہ کام غلط کریں گے. اولئک ہم الفاسقون, جن کی روح زندہ ہو وہ فاسق کیسے ہوں گے؟ چاہے ابھی ایمان نہ ملا ہو, ابو بکر پہلے سے ان کی روح زندہ تھی, انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا, انہوں نے کبھی شراب نہیں کی, انہوں نے پوری زندگی کبھی زنا نہیں کیا. یہ کیا تھا؟ ابو بکر کی جو روحانیت ہے وہ پہلے سے موجود تھی, عثمان کی روحانیت پہلے سے موجود تھی. البتہ جب دین آ گیا تب معلوم, اب نماز فرض ہے وہ نماز بھی پڑھنی ہے, شراب حرام ہے شراب نہیں پینی, وہ تو دین تک, وہ تو شریعت کے بعد کی بات ہے. پہلے جو انسان تھا ابو بکر, وہ انسان حیوان ابو بکر اور روحانی ہے ابو بکر, دونوں مل کر بنے ہوئے تھے, اور روح جو تھی ابو بکر کی زندہ تھی, بیدار تھی. تو اس اعتبار سے دعا جو ہے وہ کیا ہے, جب ہماری یہ روح ہمارے حیوانی وجود کے بوجھ سے کچھ تھوڑی سی آزادی حاصل کرتی ہے اور اسے ایک ریلیف ملتا ہے, سائی آف ریلیف, تو یہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے. قل شاین یرجع الی اصلہ. لہذا رمضان کا جو یہ دو گنا پروگرام ہے, جن کا روزہ رات کا قرآن کے ساتھ قیام ہے, اس کا حاصل کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہیے میں قریب ہی ہوں, میں تم سے دور نہیں ہوں. یہ تو تم ہو جو ہماری طرف توجہ نہیں کرتے, ہم تو مائل میں کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو چاہتے ہیں, خاص طور پر حدیث میں آیا ہے کہ رات کے آخری جو ساعتیں ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے, وہ عرش مولا پر سے اتر کر اور وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے سماع دنیا پر, اور پھر وہاں سے ندا ہوتی ہے, حل من مستغفر فاغفر لہ, حل من سائل فاغفر لہ. ہے کوئی مانگنے والا؟ انت غفیل ہوتا, تم سو رہے ہو, تم مانگ ہی نہیں رہے, تو اب میں کیا دوں؟ تم ہم سے گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتے, ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیت تمہیں پیاری ہے. علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا, کس قدر تم پہ ذرا صبح کی بیداری, فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے, رات کے آخری حصے میں کہاں کھڑے ہو گئے تم اللہ کے سامنے, ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیت تمہیں پیاری ہے. تو حل من سائل ہے, وہ ماننے والا کہ میں اسے دوں, اس کی تو رحمت جوش میں ہے, مانگو تو صحیح, لیکن یہ کہ ہم تو مائل میں کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے, رہرم منزل ہی نہیں. راستہ تو اس کو دکھلایا جاتا ہے جو راستہ چاہتا ہو, جس کی کوئی منزل ہو, جو کہیں پہنچنا چاہتا ہو, وہ پوچھتا ہے راستہ کہاں ہے, راستہ کون سا وہاں مجھے پہنچائے گا. یہ ہے اصل میں دعا, انائے صغیر کا انائے کبیر کے روبرو ہو کر ہم کلام ہونا, اور اسی کو پھر حدیث میں کہا گیا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین. اب نماز کی حقیقت تو سمجھ آتے ہیں, معراج میں حضور کا براہ راست مکالمہ ہوا ہے اللہ کے ساتھ, براہ راست مکالمہ. یہی براہ راست مکالمہ نماز میں ہو سکتا ہے اگر تم نے صرف اٹھک بیٹھک نہیں کی ہے اور صرف جو ہے ریچول کے طور پر اسے ادا نہیں کیا ہے. یہ نماز تو معراج ہے, اس میں تو اللہ سے گفتگو کرنی. پہلے آپ غائب کے سیغے میں اس کی مدح کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب روبرو آتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، کرتے رہیں گے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں. اب یہ تخاطب ہے، اب یہ ہے روبرو آنا، اب یہ گفتگو ہے، یہ ہے مکالمہ ہے اللہ کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس پر چلا. یہ سارا در حقیقت کیا ہے؟ یہ دعا، اصل دعا. لیکن یہ دعا کب ہے؟ جبکہ انسان کی روح بیدار ہو چکی، جبکہ روح انسانی ہم کلام. یہ انائے صغیر اور انائے کبیر کا فلسفہ اقبال کی غزل میں بھی آیا ہے بڑے انداز میں، اس خاص کیفیت میں کہا ہے، تو ہے محیط بے کرام، میں ہوں ذرا سی عبدو. محیط بے کرام، بحرال طاہل سمجھ لیجئے، سب سے باس منظر وہی ہے، لیکن اس کا بھی کوئی حد ہے، کیونکہ جو ہے مشرقی حد امریکہ بن جائے گی اور مغربی حد جو ہے وہ چین بن جائے گا، حد تو ہے. لیکن اے اللہ، تو تو محیط بے کرام ہے، تو ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہے ہی نہیں. میں ہوں ذرا سی عبدو، میں ایک چھوٹی سی ندی آبجو، میں چھوٹی سی ندی، انا صغیر انا کبیر، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر. اب دو ہی شکل، یا تو مجھے اپنے ساتھ جوڑ لے، میں تیرے اندر خطرہ، اگر دریا میں گرے گا تو خطرہ دریا بن گیا، تو یا تو مجھے ہم کنار کر لے، اپنے ساتھ متحد کر لے، اور یا مجھے بے کنار، یا مجھے خود کر دے اتنا کہ میرا کوئی کنارہ نہ رہ جائے. اب یہ ایک خاص کیفیت ہے جس کے اندر انہوں نے یہ باتیں اللہ سے کی ہیں، ان کو فقہی انداز میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ ایک خاص کیفیت کی ترجمانی ہے، لیکن اس میں جو حقیقت آ رہی ہے وہی ہے، انائے صغیر انائے کبیر، انائے صغیر ہم کلام ہو انائے کبیر کے ساتھ. اسی لیے انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، نماز کا جو ہے آپ افتتاح کریں ان الفاظ کے ساتھ کہ میں نے اپنی توجہ کر لی ہے، اپنا چہرہ کر لیا ہے، ترجمہ ہم کر دیتے ہیں، ہم نے میرے اپنا رخ کر لیا ہے، لیکن میں نے جو لفظ، میں نے اپنی توجہ مرکوز کر لی ہے. یہ چونکہ توجہ کے رس کو ہم خوب سمجھتے ہیں، چہرہ جو ہے رخ کر لینا تو بس ایسا قبلہ رخ ہو گئے، نہیں، میری اب توجہ جو ہے پوری کی پوری اس ذات کی طرف ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور باقی کائنات سے کٹ کر علیحدہ ہو کر. کوئی آ کر سلام بھی کرے گا، جواب نہیں دے سکتے اس کا، آپ بات نہیں کر سکتے، سب سے کٹ جائے گی. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ہے دعا. اب اس دعا کے بارے میں میں نے سورہ مومن کی آپ کو دعایات سنائی. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو. حدیث میں آیا ہے انسانوں سے نہ مانگو، اس لیے کہ انسانوں سے جب کچھ مانگا جاتا ہے تو انہیں گرا نہیں ہوتا، کیوں مانگ رہا مجھ سے، اس سے مانگو جو کہتا ہے تو مانگو، اس سے تم مانگتے نہیں، اس پر ایمان ہو تو مانگو گے نا، اس سے اس پر یقین ہو تو مانگو گے نا، اس سے اس کے اومنی پریزنٹ ہونے کا یقین ہوگا تو مانگو گے نا. اسی لیے دعا کے لیے میں قریب ہوں، نہ ہم اقرب الیہ من حبل المرید، ہم تو انسان سے اس کی گگے جہاں سے بھی قریب تر ہیں، ہم دور تو نہیں ہیں. اس کا وہ پہلو میں اس جمعے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ انسانی حقوق کا بہت بڑا میگنا کارٹا ہے، انسان کو آزادی دلانا. پوری انسانی تاریخ کے اندر دو طرح کی ایکسپلائٹیشن ہوئی ہیں انسان کی، پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے تم نے خراج دینا ہے، کھیت تم جوتو گے، اس میں ہل تم چراؤ گے، اس میں بیج تم ڈالو گے، اس کو پانی تم دو گے، فصل تم کاٹو گے، لیکن فصل کا لائن شیئر جاگیردار لے جائے گا، اس میں سے ایک حصہ بادشاہ کو پہنچائے گا ایک ہفتے بعد. یہ ایک ایکسپلائٹیشن. اب اس سے فوجیں کھڑی کرے گا وہ بادشاہ کہ اگر ذرا کسی نے بغاوت کری، کہیں کسانوں نے بغاوت کر دی تو کچل دیا جائے. یہ بیٹھا ہوا کرگے پر جو کپڑا بن رہا ہے ٹیکس ہے، اگر ٹیکس نہیں دے گا تو کچل دیا جائے گا. لیجنز کھڑی، رومن لیجنز، ایرانین آرمیز کھڑی ہوئی تھے. لہذا یو ہیو ٹو بی سب ڈیوڈ، مانو ہر بات. یہ ہے پولیٹیکل ڈیوائن رائٹس آف کنگ، بادشاہوں کے حقوق تو خدا ہی ہے. تم نے بادشاہ کے حقوق کو چیلنج کر دیا تو ہویا کہ خدا کو چیلنج کر دیا. یہی اصل میں حدیث، ہمارے ہاں حدیث کا مفہوم بالکل کچھ اور تھا. لیکن یہ کہ اس کو بنا دیا گیا ہمارے دور ملوکیت میں کسی اور مفہوم میں خطبوں کے اندر. السلطان ظل اللہ فی الارض من اعاد سلطان اللہ فقط اعاد اللہ. سلطان جو ہے وہ اللہ کا سایہ ہے زمین پر. اصل میں مطلب کیا تھا کہ اقتدار جس شے کا نام ہے مقتدر مطلق تو وہ ہے, زمین پر ایک سایہ سا ہے, اس سائے کی وجہ سے لوگ بادشاہ بن کے بیٹھ گئے, مالک بن کے بیٹھ. یہ میرا محل ہے, یہ میری کوٹھی ہے, یہ میرا کاروبار ہے, یہ میرے مل ہے, یہ میرا وہ ہے. وہ یوں ہلدی کی گٹھلی ایک مل گئی ہے اور وہ چوہا جو ہے پنساری بن کر بیٹھ گیا ہے, یہ حال ہے. لیکن یہ کیا سلطان, پھر سلطان کا لفظ ہمارے آ گیا سلاطین کے لیے, بادشاہوں کے لیے. السلطان ذل اللہ فی الارض, سلطان تو اللہ کا سایہ ہے, تو سلطان کی اہانت کرو گے. من اعاد السلطان فقط اعاد اللہ. تمہیں تو سب جیوڈ رہنا ہے, دبے رہنا ہے, تمہیں لگان ادا کرنا ہے, تمہیں فصل کا حصہ دینا ہے, دینا ہی دینا ہے. یہ ڈیوائن رائٹس آف کنگ جی کا تصور ہے کہ جو ہمارے دور ملوکیت میں السلطان ذل اللہ فی الارض. دوسری ایکسپلائٹیشن کیا تھی؟ دیکھو خدا بہت دور ہے, بہت دور ہے, بہت دور ہے, بہت دور ہے. پھر یہ کہ تم بہت ناپاک ہو, ذلیل ہو, گناہ گار ہو, گندگیوں میں ملوث ہو, تم اس سے ہم کلام نہیں ہو سکتے, تمہیں کوئی درمیانی واسطہ چاہیے. وہ واسطہ پیر بنے گا, وہ واسطہ فوت شدہ اولیاء اللہ بنیں گے. ان کی قبروں پر جاؤ, چڑھاوے چڑھاؤ اور سجدے کرو, سجدے بھی کرتے ہیں لوگ, یہ کرو تاکہ وہ تمہارے رب کے درمیان. تم نے تو حرام خوری جاری رکھنی ہے, لیکن اس میں حرام خوری میں سے لاؤ نہ کوئی ایک, بلاؤ کہ دیکھ چڑھاؤ یہاں پر, لاؤ اور بکرا یہاں پہ ذبح کرو. یہ سارا کچھ کام جو ہے, یہ بت جو ہے یہ ہے خدائی کا مظہر ہے. اب یہاں آ کے چڑھاوے چڑھاؤ. سومناتھ کے مندر میں جو دولت جمع تھی اس کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا, یہ کن کے پاس تھی؟ پجاریوں کے پاس. تو یہ دنیا میں مذہبی ایکسپلائٹیشن, اور اس کا بنیادی تصور کیا ہے؟ خدا دور ہے, دور ہے, دور ہے, دور ہے, اور تم ناپاک ہو, ناپاک ہو, ناپاک ہو, ناپاک ہو. تمہاری کیا حیثیت ہے خدا سے ہم کلام ہو جائے؟ تمہیں تو کوئی درمیانی واسطہ چاہیے. کوئی پادری ہو, کوئی پوپ ہو, کوئی پیر ہو, کوئی پنڈت ہو, کوئی پروہت ہو, کوئی پجاری ہو. یہ پی 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 پی, اب تو پانچ پیے ہو گئی ہیں پوری, اور عربی زبان میں پے ہے ہی نہیں. توحید کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پے حرف ہی نہیں عربی زبان میں. اس حوالے سے یہ ایکسپلائٹیشن ختم کی ہے اس آیت نے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں تو قریب ہی ہوں, دور نہیں ہوں. یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں, تمہیں فریب دے رہے ہیں, تمہیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, تمہیں لوٹ رہے ہیں. مانگنے والا گدا ہے, صدقہ مانگے یا فراج, بادشاہ بھی گدا ہے اصل میں, جو تمہاری محنت کے اندر سے لے کر جا رہا ہے لوال سے. میں تو قریب ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, جب بھی مجھے پکارے, جہاں پکارے. اس آیت میں جب تک وہ لفظ انگریزی کا استعمال نہ کروں, میری مجھے اطمینان نہیں. دیر اینڈ دین, جہاں پکارو جب پکارو, دیر اینڈ دین آئی لسن ٹو یور کال, آئی آنسر یور پریئر, آئی ایکسپٹ یور ریکویسٹ. اس ایکسپٹنس کے البتہ تین شکلیں حدیث میں آئی ہیں. حضور نے فرمایا کوئی دعا جو ہے وہ بے نتیجہ نہیں ہوتی, لیکن اس کے نتیجہ خیز ہونے کی تین صورت, یا تو اگر وہی شے جو تم مانگ رہے ہو تمہارے حق میں اللہ کے علم میں بھی مفید ہے تو وہی دے دے گا, اور اگر یہ نہیں ہے تم مانگ رہے ہو لیکن تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تمہارے لیے اچھی چیز نہیں ہے, مفید نہیں ہے, تو اللہ تمہیں کوئی اور چیز جو اچھی ہوگی پھر بات وہ دے دے گا. اور یہ بھی نہیں تو یہ دعا تمہارے لیے توشہ آخرت بن جائے گی, آخرت میں اس کا اجر و ثواب تمہیں مل جائے گا. لہذا دعا جو ہے وہ منفعت سے خالی کسی حالت میں بھی نہیں, لیکن وہ دعا دعا ہو, قلب کی گہرائی سے نکلی ہو. اور قلب کا وکیل کون ہے؟ روح. وہ روح ہم کلام ہو, وہ انائے صغیر انائے کبیر کے روح برو آ کر گفتگو کرے, وہ ایک معراج کی کیفیت انسان کو حاصل ہو, تب وہ دعا دعا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے ون وے ٹریفک. چاہیے کہ وہ بھی میرا کہنا مانے, میری بات سنو, میری پکار سنو, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نے کس شے کو حرام کیا ہے, تم سنتے ہی نہیں. ولو بھی سوچ کے اندر, تو یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گا. اللہ کے ساتھ جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیٹرلزم, بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے. فرمایا فذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اور حدیث میں آتا ہے میرا بندہ مجھے کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلیٰ افضل مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. ملائکہ مقربین کی محفل میں کہتا ہوں میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے مجلس کے اندر. اور میرا بندہ جب مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کروں. فذکرونی اذکرکم ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کے باغیوں کے وفادار بنے ہوئے ہو, بغاوت پر بدلی نظام کو سر کر رہے ہو, اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں سنے, مدد کرے تمہاری. کیوں کرے گا مدد؟ مانگتے رہو دعائیں قنوت, ڈھاکہ تو جائے گا, تمہیں شکست ملے گی, الہیمت عظیمت ملے گی. مانگتے رہو دعائیں, اسرائیل تمہیں پیس کے رکھ دے گا. اور اس نے رکھا. 67 کی وار میں کیا ہوا؟ مصر کو شکست دی, سینائی پینسولا لے لیا, شام کو شکست دی, گولان ہائٹس لے لیے, اور جارڈن سے پورا ویسٹ بینک بھی لے لیا. یہ تو پورا کا پورا جو ہے جارڈن کا حصہ تھا, پورا یروشلم مسلمانوں کے پاس. 1967 میں ہمارے ہاتھ سے نکل گئے, جیسے 1099 میں نکلا تھا اور کروسیڈرز نے, صلیبیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا. 88 برس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اسے بازیاب کیا. آج وہ نکلا ہے 1967 سے, اب آپ دیکھ لیجیے 33 اور 37 برس ہو گئے ان کے قبضے میں. یہود کیوں یہ تو ہوگا, تمہاری دعا ہم نہیں قبول کریں گے. یہ چلے گا دو طرفہ. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی, مجھ پر اپنا ایمان اور یقین پختہ رکھے. لعلہم یرشدون, اسی سے رشد, آخری کامیابی, بڑی کامیابی, حقیقی کامیابی اگر حاصل ہوگی تو اس طور سے دعا سے. اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سورہ مومن میں فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب کہتا پکارو مجھے, مانو مجھ سے, میں تمہاری دعائیں قبول کروں. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين, یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے پر بنائے تکبر اعراض کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر. یہ دیکھیے لفظ یہاں عبادت اور دعا اس کو جوڑ دیا گیا ہے. یہ بالکل عبادت میں نے کہا تھا حدیث میں آیا, عبادت کا جوہر کیا ہے؟ وہ دعا ہے. دعا بالکل عبادت, دعا ہو عبادت, دعا ہی تو اصل عبادت ہے. تمہیں یقین ہے کہ ایک سننے والا اللہ ہے, دیکھنے والا ہے, وہ میرے حالات سے واقف ہے, وہ میری مصلحت مجھ سے زیادہ جانتا ہے, اور وہ میری ہر تکلیف رفع کرنے پر قادر ہے. یہ یقین ہوگا تو دعا قلب سے نکلے گی نا. تو دعا بالکل عبادت, دعا ہو عبادت. تو قال ربکم ادعونی استجب لکم, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو مجھ سے دعا نہیں کرتے وہ گویا کہ تکبر کی بنیاد پر مجھ سے مجھ سے دعا کرنے سے اعراض کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, تو یہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر. اصل میں کیوں مانگوں, کس لیے مانگوں؟ جو کام انسانوں کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہو, اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر پیش کر دیتے ہیں, اللہ کے سامنے مانگنے کو تیار نہیں, تکبر کر رہے ہیں. یا سارا کیا وہ ہے ہمارے شاہ صاحب ہے, وہ ہمیں بخشوا لیں گے جی, چھو چل. یہ بت کون ہے؟ آؤ شفا اللہ, یہ دیویاں دیوتا جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں, شفا ہیں, ہماری سفارشیں کرنے والے ہیں, وہ چھڑوا لیں گے. اللہ سے کیا مانگنا؟ اللہ تو دور ہے, بہت دور ہے, بہت دور ہے. اور حرام ہو رہی میں نے چھوڑنی نہیں, وہ تو کرنی ہی کرنی, کس منہ سے مانگوں؟ لے آ رہا کوئی چاہیے اور کسی کو رشوت دو کہ وہ یہ درخواست منظور کرا دے. اس کے بعد میں نے آخری آیت پڑھی تھی اسی سورہ مومن کی, فادعوا اللہ مخلصین له الدین, پکارو اللہ کو, مانگو اللہ سے, لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرو. یہ ہے اصل وہ شے جس کے لیے میں نے ابھی آپ کو بھی بتایا تھا, فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. یہاں فرمایا کہ وہ مخلصین لہ الدین, اس سورہ مومن سے پہلے سورہ زمر ہے جس میں عبادت کے ساتھ یہ لفظ آیا, فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین,
اللہ کی عبادت کرو، اپنے دین اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہو، اللہ ہی کی اطاعت کرو. لا طاعت لمخلوق ان کی معافیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی کسی ایسے معاملے میں جس میں جو خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے، چاہے وہ استاد ہو، باپ ہو، حاکم ہو، کوئی ہو، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے رہا ہے، مت مانو، مت مانو، بغاوت کرو، کھڑے ہو جاؤ. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جو طاغوت کا کفر کرے اور پھر اللہ پر ایمان لائے، وہ ہے جس نے کہ مضبوط کنڈے کے اوپر ہاتھ ڈال دیا ہے. اب مضبوط کنڈا ہے، جیسے کہ کوئی شخص اگر یہ سمندری جہاز کے عرشے سے اگر کہیں گر جائے، دھکا لگا یا جہاز نے کوئی کھچکولا کھایا گر گیا اور وہ تیرنا بھی نہیں جانتا، اگر کہیں اس کا ہاتھ وہ کنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ ہی، کسی کنڈے پر پڑ گیا تو اس کنڈے کو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اس کنڈے ہی میں اس کی جان ہے. چاہے کوئی شارک مچھلی آئے اس کے پاؤں کو جو ہے چبا کے لے جائے، تب بھی وہ کنڈا نہیں چھوڑے گا، پاؤں جائے لیکن میں تو بچوں. تو یہ ہے عروۃ الوثقیٰ، وہ کنڈا وہ تو جس کو کہیں ٹوٹنا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ میں وابستہ ہو گیا پھر اس کے لیے کوئی کمزوری نہیں، کوئی ذوق نہیں، کوئی جیسے کہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب نہیں آتا. وہی یغلبکم فمن الذی ینصرکم من بعدی، اور اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد. تو دعا کا یہ مقام ہے ہمارے دین میں، دعا مخل عبادہ ہے، دعا مغل عبادہ ہے. اور دعا کے لیے لیکن کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اس روح انسانی کا اللہ کے سامنے روح برو ہم کلام افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. انسان اگر اس میں بڑھ رہا ہو، محنت کر رہا ہو، تو واقعہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ خود ایک معراج کے درجے میں، الصلاۃ معراج المومنین. لیکن یہ کہ روزے کے ذریعے سے، دن کے صیام، رات کے قیام، اور قرآن کو واقعی اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش، محض یہ 20 رکعتوں کی اٹھک بیٹھک نہیں. تو ایسے تو ہماری نمازیں عام حالات کے اندر اٹھک بیٹھک ہی ہیں اور کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو حقیقی نماز اگر ہو تو وہ الصلاۃ معراج المومنین. اور جب روزہ حقیقی رکھا گیا، یہ نہیں جس کے بارے میں کہ حدیث میں آیا ہے من لم یدع قول الزور ونعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعاما وشرابا، جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. یہ روزہ تو نہیں رکھا ہوا اس نے، فاقہ کر رہا، فاقے سے کیا ملے گا؟ اسے کچھ بھی نہیں. حضور حق فرماتے کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ملتا، بھوک اور پیاس ہی تھی اور کچھ نہیں، نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی اجر، روزہ تو رکھا ہی نہیں، روزہ کہاں ہے نا؟ وہ این روزے کی حالت میں سودی کاروبار کر رہا ہے، این روزے کی حالت کے اندر رشوت دے رہا ہے یا لے رہا ہے، این روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فریب کا کاروبار کر رہا ہے، تو روزہ کہاں ہوا ہے؟ یہ روزہ ہے؟ روزہ تو چاہتا ہے کہ باقی 11 مہینوں میں تم حرام سے بچو، اس وقت تم حلال پر کچھ چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہو، لیکن اگر تم اس وقت بھی حرام میں لگے ہوئے ہو تو یہ بھوک اور پیاس ہے، تم اس کے سوا کچھ حاصل کم من قائم لیس لہ من قیام الا سحر، اور کتنے ہی راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام سے سوائے بے خوابی کے اور کچھ حاصل نہیں ہو. انگریز اسے اب پنجابی انیندرا کہتے ہیں، وہ انیندرا تو آ گیا، نیند آپ کی ضائع ہو گئی، ملا کچھ کیا ملا؟ تو اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کی صحیح برکات سے اور ہماری اس اندرونی انا، ہماری اصل شخصیت، ہماری وہ خودی، ہماری سلوک کو بیدار کر دے جس میں پیاس ہے، پیاس ہے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونے کی. اور یہ روح انسانی کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور پھر اس سے مانگنا، یہ ہے در حقیقت عبادت کا جوہر، عبادت کی روح. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر.